Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Mishnari, wise number 749.
مامون الرشید اس وقت عباسی خلیفہ تھا. اس نے خلق قرآن کا ایک نوا شوشہ شروع کیا, شوشہ یعنی ایسا ایک عقیدہ شروع کر دیا کہ قرآن جو ہے وہ خلق کی ہوئی چیز ہے, مخلوق ہے. جس طرح سے ہر چیز اللہ نے بنائی ہے اس طرح سے قرآن بنایا ہے, تو قرآن جو ہے وہ مخلوق ہوئی. اور یہ جو عقیدہ تھا مامون الرشید زبردستی لوگوں سے منواتا تھا. جن علماء نے اس عقیدے کو نہیں مانا اس کو یا تو قتل کروا دیتا تھا یا وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتے تھے ملک چھوڑ کے. بہت اس بات کا ہنگامہ تھا, کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی تو اس کے سامنے اس بات کا اعلان کرے کہ خدا غیر مخلوق ہے اور خدا کی جو صفات ہیں جس میں سے خود خدا کا کلام بھی خدا کی صفت ہے وہ چیز غیر مخلوق ہے. قرآن کیا ہے؟ خدا کا کلام. اگر قرآن سے مطلب کتاب لے لو تو کتاب سچ مچ مخلوق ہے کیونکہ کاغذ کی بنی ہے اور سیاہی سے اس کو لکھا جاتا ہے, کاغذ جل بھی سکتا ہے, دیمک بھی کھا جاتی ہے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن کے بہت سے کاغذات تھے جو بکری کھا گئی. تو اگر اس قرآن سے مطلب قرآن ہے تو سچ مچ وہ مخلوق ہے. لیکن اگر قرآن کو اللہ کا کلام کے طور پہ ہم قبول کرتے ہیں جو سچ مچ اللہ کا کلام ہے, تو جس طرح سے اللہ غیر مخلوق ہے اسی طرح سے قرآن یعنی کہ اللہ کا کلام وہ بھی غیر مخلوق ہے. اگر اللہ ہمیشہ سے ہے تو اس کا کلام بھی ہمیشہ ہے, اگر اللہ کو فنا نہیں تو اس کے کلام کو بھی فنا نہیں. لیکن ہم نے جو اگر قرآن کو مخلوق مانا تو مخلوق کو فنا ہے, تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ قرآن بھی کسی دن فنا ہو جائے گا. تو اس کا یہ عقیدہ غلط تھا. مولانا امام وفی احمد علیہ السلام کی رہنمائی میں ان کے فرمان سے چند مشنریوں نے, اسماعیلی دانیوں نے 51 رسالے لکھے. یہ جو 51 رسالے تھے ان کا نام تھا رسائل اخوان الصفا. پھر ایک 52 رسالہ لکھا گیا کہ جس میں تمام 51 رسالوں کا لب لباب تھا یعنی ایسنس تھا. تو 51 رسالے اس دن سے چلے آئے اور پھر ناصر خسرو نے ان رسالوں کو برکت کے طور پہ, چونکہ وہ 51 ہیں تو اس نے 51 کے عدد کو برکت کے طور پہ لے کے اپنی تمام چیزوں میں حساب میں بھی اکاون رکھے. ہمارے ہاں بھی 51 روپے 51 شلنگ امام کی مہمانیوں یا کسی اور چیزوں کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں, اور 51 کا عدد 5 اور 1 6 ملاؤ تو 6 کا عدد شش ہوتا ہے. 6 دن میں اللہ نے اس دنیا کو مکمل کیا اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. خدا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے جو یہ دنیا بنائی تو بتدریج بنائی, یعنی وہ 6 دنوں کا مطلب ہمارے 24 گھنٹے کے دن سے مراد نہیں, لیکن ایک سٹیج, ایک وقفہ کہ جس سے شروع سے آخر تک ایک چیز مکمل ہوتی ہے, تو اس ایک سٹیج کو جس کے اندر لاکھوں برس ہو سکتے ہیں ایک دن کہا. اور اللہ نے قرآن میں اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اے لوگو, تمہارے 50,000 برس کا اللہ کا ایک دن ہوتا ہے. اس طرح 51 کا جو ادب ہے وہ ہمارے ہاں بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بولوں کہ ہم کو پیروں کے کلام میں سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ جو 51واں امام ہوگا اس امام کے دور میں غیر معمولی واقعات بنیں گے, یعنی جو امام کا وعدہ باقی ہے. ہمارے زنانوں کے اندر بے حساب چیزیں ہیں, کیونکہ جہاں 25-50 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں, اور آپ تو ماشاءاللہ 200-300 آدمی ہو زیادہ ہو, چیزیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں, بہت سی چیزیں کہنے سے ڈرتا ہوں, خوف کی وجہ سے نہیں ڈرتا, خوف نہیں ہے, ڈرتا اس لیے ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص ان چیزوں کا حامل نہ ہو سکے. پیروں نے جس چیز کو راز رکھا اور ایسے لفظوں میں کہا کہ محض چند آدمی ہی اس کو سمجھ سکیں, تو امام کی جب رحمت ہوتی ہے تو وہ اپنا کسی کو رازدان بناتا ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں برکتوں سے حضرت امام کے حضور میں بھی اس کی رحمت سے بہت سی چیزیں اس کے ساتھ ڈسکشن میں جب بیٹھتا ہوں ظاہر میں, تو کبھی کبھی وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ مجھ سے ایسا ہوتا ہے کہ مولا مجھ کو یہ باتیں کیوں بولتے ہیں. کی باتیں بولتا ہے تو کہتا ہے یہ صرف تیرے لیے ہے. بہت سی باتیں ہیں جماعتوں کی, امامت کی. ایک دفعہ میں نے مولا کو عرض کیا, مولا مولا مجھے کچھ سوال پوچھنا ہے. کیسے پوچھ؟ میں نے کہا خداوند جنانوں میں لکھا ہے کہ ایک دن ہمارا ایک امامت کا وعدہ ایسا ہوگا کہ وہ ضرور کرے گا, سوال کرے گا. تو ایک دو میں نے جنانوں کے پاس سنا ہے, سنتا رہا. مطلب وہ وقت کب آئے گا تو مولا حق سے مجھے کہتے ہیں انگلش میں آپ باتیں کرتے تھے, مولا فرماتے ہیں یور برین از ورکنگ ٹو فاسٹ, تیرا دماغ بہت زور سے بھاگتا ہے اور ہنس پڑا. تو میں نے نگاہ نیچی کر لی, پھر مولا بالکل سنجیدہ ہو گئے, ہنسی نکال گئی, بالکل سنجیدہ سیریس ہو گئے. اور پھر جو اس نے باتیں کرنی شروع کر دی, میں تو گم ہو گیا اس کی باتوں میں, بہت باتیں کی. پھر مجھ کو فرمایا کہ دیکھ یہ باتیں تیرے لیے ہیں, امام جب کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اپنی بہت سی باتیں اس کے ساتھ کرتا ہے. تو اس طرح پیروں نے کچھ بھید ایسے چھپا رکھے ہیں جنانوں میں, ان بھیدوں کو ڈھونڈنے میں مجھے 24 برس لگے. میں نہیں کہتا میں سب کچھ بھید جان سکا, سب بھید جاننا تو میری طاقت نہیں, میرا خیال ہے کسی کی بھی طاقت نہیں, کیونکہ جو پیر ہے وہ حضر امام کے نور میں سے ہے. حضر امام میں اور پیر میں درمیان میں کوئی دوسرا نہیں, یہ شاہ پیر ایک ہی ہے. امام مالک ہے, پیر کا بھی مالک ہے, امام دھنی ہے, سیٹھ ہے, اور وہ اللہ کا نور ہے, پیر اس کے تابع میں ہے. مگر امام کے بعد ہمارے لیے پیر ہے وہ نور ہے, اور حقیقت پیری جوما بھی نوری جوما ہے. تو پیروں کا جو کلام ہے وہ نور سے بھرا ہے. وہ پیر خاص طور پہ جو پوتھیوں کے پیر ہیں, یعنی جن کے پاس پیری جوت تھی, اور انہی کے گنان میں جن کے پاس پیری جوت تھی, پیشم سے پی صدر دین ہے, پی نصیر دین, پی صاحب دین, پی صدر دین, پی صالح دین, پی حسن کبیر دین, پی تاج دین, یہ پوٹھیوں کے جو جومے کے پیر ہیں ان کے پاس نوری جوت تھی. تو ان کے گنانوں میں ہی یہ سب بھید چھپے ہوئے ہیں. ان میں سے 3-4 ایسی کتابیں ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ میں آئیں تو پڑھو, پڑھ کے جو چیز مشکل نظر آئے اس کو پھر پڑھو. میری عادت کیا ہے کہ میں گنانوں کو جب پڑھتا ہوں, اب تو میرے لیے بہت سی چیزیں مولا نے آسان کر دی ہے, لیکن پہلے ذرا بہت مشکل لگتی تھی. تو میں 2-4 دفعہ اس پاٹھ کو دہراتا تھا, سوچتا تھا, آگے نہیں جاتا تھا جب تک کہ وہ پاٹھ سمجھ میں نہ آئے. نہ سمجھ میں آئے بزرگوں سے پوچھتا تھا, مشنریوں سے پوچھتا تھا جو میرے سے بڑے تھے. پھر بھی کبھی دل کو تسلی نہیں ہوتی تھی, تو پھر میں بیٹھ کے جنان کی یہ کتاب کھول کے سامنے رکھ دوں اور اس پاٹھ کو پڑھ کے پھر میں تسلی نکالتا تھا کہ یا مولا یہ پاٹھ سب سے پوچھا سمجھ نہیں آتی, مجھے اس کا خلاصہ چاہیے. تو پھر اس پاٹھ کا خلاصہ مل جاتا تھا. کبھی یہ بھی دماغ میں آ جاتا تھا, اور کبھی مجھے خواب آتا تھا اور اس کے اندر مجھ کو اس چیز کے لیے خلاصے ملتے تھے. تو 51 جو جامع ہوگا معلوم نہیں کس کے نصیب میں ہوگا، ہمارے نصیب میں وہ جامع نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت امام کا یہ جامع بھی کافی لمبا ہے، اور اس جامع میں حضرت امام کی اس امامت کے دور میں بھی بہت سے بناؤ، بہت سی چیزیں، بہت سے عذابات بنیں گے. اس جامع کے اندر اور کچھ برس کے بعد، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہر برس کے بعد آہستہ آہستہ اسماعیلی مذہب مضبوط ہوتا جائے گا دنیا کے اندر. ابھی بھی غیروں کو اسماعیلی مذہب میں دلچسپی پیدا ہو رہی ہے. یہاں کے جو لوگ ہیں، حضرت امام کی جو 2 سال پہلے یہاں تشریف آوری تھی، تو اس کے اندر بعض خیر قوم کے آدمی امام کے پاس مریدی کے لیے عرضیاں کر چکے تھے. ابھی تک وقت نہیں آیا کہ دوسروں کو امام اپنی مریدی میں قبول کرے. آج اگر حاضر امام سچ مچ دروازے کھول دے رہے تو ہمارا حال برا ہو جائے. ہم لوگ بہت نادان ہیں. ابھی تک ہمارا حال دودھ پیتے بچے کی طرح ہے، جو ماں کو چھوڑتا تو نہیں مگر ماں کی محبت کو سمجھتا بھی نہیں. ہمارا حال ایسا ہے، ہم اپنے امام کے دامن سے لگے ہوئے ہیں مگر حضرت امام کو ہم سمجھتے ہیں، ہم حضرت امام کو نہیں سمجھتے. ہمارے میں بہت تھوڑے آدمی ہیں جو سچ مچ امام کو اس کی امامت کے حساب سے جانتے ہیں. تو ہم ابھی چھوٹے ہیں روحانی حساب سے، اس لیے حضرت امام کسی دوسرے کو آنے نہیں دیتا، کیونکہ ہمارے ساتھ پیروں نے محنت کر کے ہمارے ساتھ جو احسان کیا ہے، اور امام کے پاس دعائیں مانگ کے ہمارے اوپر جو سچ مچ پیروں نے احسان کیا ہے، اس کی وجہ سے مولا ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہاتھوں میں یعنی ہم اس کے دامن میں پڑے ہیں. لیکن ایک ایسا دن ضرور آئے گا کہ تمام عالم اسلام حضرت امام کی امامت کو قبول کرے گا. کم از کم حضرت امام کو خلیفہ کے طور پہ تو قبول کی ضرور کرے. وہ وقت اب دور نہیں ہے، اور جب مسلمانوں کے ہاتھ میں حضرت امام چلا گیا تو مسلمان ہم کو نزدیک نہیں آنے دیں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ حضرت امام بیٹھا ہے اور آپ مہمان لے کے جاؤ، اس کے ساتھ باتیں کرو، وہ چیزیں پھر بند ہو جائیں. پھر تو یہ ہے کہ مولا بیٹھا ہوگا اتنی دور کہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو دور بھی لگا کے دیکھنا اس کو. مولانا امام سلطان محمد شاہ نے ایک دفعہ یوں فرمایا تھا کہ ایک ایسا دن آئے گا میرے کپڑے کا دیدار بھی نہیں ہوگا تمہیں. اور وہ کپڑے کا دیدار کا مطلب یہی تھا کہ مجھ کو تو ٹھیک، تم میرے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ جب غیروں کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ لوگ اتنے بھوکے ہیں روحانی حساب سے کہ امام کو چھوڑیں گے نہیں. اس کے لیے امام مہربانیاں کرتا ہے، فرمان کرتا ہے کہ تم اتنی مضبوط ہو جاؤ کہ کبھی میں ظاہر میں تمہارے پاس نہ بھی آؤں تو تم آنکھ بند کرو تو مجھے دیکھ سکو. ظاہر کا دیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے ابھی، مگر اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ امام ہمارے دل کے اندر بیٹھا. ایسا تو ہے، ہمیں دیکھنے کی توفیق ملنی چاہیے. آنکھ بند کرو، مولا سامنے بیٹھا ہو. اور صرف خیالی حساب سے نہیں، نورانی حساب سے. میں نے خیالی حساب جو کہا تو اس طرح کہ ابھی آپ نے حضرت امام کا ظاہری دیدار کیا ہے، فوٹو بھی دیکھی ہے. اب جو آپ آنکھ بند کرو تو کوئی فوٹو یا حضرت امام کا دیدار آپ کے خیال میں آ جائے گا. یہ میرا مطلب نہیں ہے، میرا مطلب تو اس کی نورانی حالت کا ہے کہ آپ ایسے بن جاؤ کہ جب آنکھ بند کرو تو وہ اس طرح سامنے ہو گئے کہ جسے سچ مچ ظاہر میں سامنے ہے. اور جس طرح ظاہر میں بیٹھ کے آپ اس سے سوال کرو وہ آپ کو جواب دے رہے، آپ کو اس حالت کے اندر آپ اس کو سوال کرو وہ آپ کو جواب دے رہے. یہ اس کی نورانی حالت ہے. حضر امام اس کوشش میں برابر ہے کہ ہماری روحانی حالت سدھرے. جب سے اس امامت کا جمعہ شروع ہوا ہے، آج اس بات وہ 21 برس ہونے کو آئے، تب سے حضرت امام کے جو فرمان دیکھو تو اس امام نے ظاہری فرمان تھوڑے کیے ہیں. ہمیشہ ہر دفعہ یہی بھیجتا رہا تعلیقوں میں اور اپنے فرمانوں میں کہ تم بندگی کرو. بندگی ایک ایسی چیز ہے، بندگی سے مطلب 3 وقت کی دعا بھی ہے، بیت الخیال کی عبادت کی بندگی ہے. آپ دن کے وقت کسی وقت ایک جگہ بیٹھ کے اپنی تسبیحیں کرو اور مولا کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، وہ بھی بندگی ہے. کیونکہ مولا نے انگلش لفظ پریئر یوز کر کے یہ سب طرح کی عبادت کچھ لفظ پریئر میں ڈال دی. اس کا یہی کہنا ہے کہ بندگی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سکھ کی چابی ہے. اس کے بغیر تمہیں کوئی سکھ نہیں ملے گا. بابا فرمایا وہ سکھ دنیا کے سکھوں سے زیادہ ہے. وہ ایک ایسا سکھ ہے کہ جو آ کے پھر جاتا نہیں. دنیا کے سکھ کیا ہیں؟ کہ ٹیمپرری ہیں. ایک بڑی اچھی پوڈنگ ہے، آپ ہر چمچے کے اوپر اس کی لذت اٹھاتے ہو، بہت خوش ہوتے ہو. 2-3 دن کے بعد آپ بھول جاتے ہو. کبھی آپ کو یاد کرا جائے تو آپ کو اتنا ہوگا ہاں وہ بہت مزیدار تھی، مگر اس کی لذت کا مزہ اب یاد نہیں رہا. دنیا کے جو سکھ ہیں وہ اس طرح سے تھوڑے وقت تک ہم کو خوش کرتے ہیں، اور پھر ہمارے دماغ میں سے ان کی جو اصلیت ہے وہ غلط ہو جاتی، محو ہو جاتی، مٹ جاتی. مگر جو روحانی سکھ ہے وہ ایک دفعہ آتا ہے تو پھر جاتا نہیں. ایک دفعہ جس نے روحانی سکھ چکھ لیا بس ختم ہو گیا، اس کے لیے واپس جانا جیسے ایک آدمی جوان بن جاتا ہے تو پھر چاہے کچھ بھی کرے وہ دوبارہ 5-10 برس کا بچہ نہیں بن سکتا. اسی طرح سے یہ ایک ایسی لذت ہے، عبادت بندگی کی لذت، کہ جو حقیقت کی لذت منہ کو لگتی ہے تو پھر زندگی بھر قائم رہتی ہے. کیونکہ پھر خدا اس کا ضامن اور حامی بن جاتا ہے اور خدا اس کی مدد کرتا ہے. وہ آدمی کا پاؤں کبھی پھسلتا نہیں. اس جامع نے گزشتہ 21 برسوں کے اندر عبادت کے اوپر, بندگی کے اوپر, ذکر اذکار کے اوپر بہت زور دیا. سلطان محمد شاہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اس مالک کے امامت کے دور میں دنیاوی فرمان بھی بے حساب کیے گئے, کپڑوں کے لیے, کھانے کے لیے, پیسہ بچانے کے واسطے, بزنس کے لیے, صحت کے لیے, بچوں کے لیے, بیماری کے لیے, مولانا سلطان محمد شاہ کے ہزاروں فرمان ہیں. مذہبی فرمان بھی ہمارے پاس ہے روحانیت کے, اور مذہبی فرمانوں میں روحانیت کے اوپر بہت بڑا اثر کرنے والے چند فرمان جو مولانا سلطان محمد شاہ کے ہیں وہ بلوان کیمپ اور منجیوڑی کے ہیں. آپ کبھی گھر میں اکیلے ہو تو بلوان کیمپ اور منجیوڑی کے فرمان در رحمت میں سے پڑھو. کلام امام مبین میں بھی ہیں, لیکن در رحمت کی جو طرز ہے وہ کلام امام مبین سے زیادہ اچھی ہے. ماسٹر حاسم بوگانی ان فرمانوں کو کھوجتی میں لکھ کے مولا کے حضور میں جب پیش کیا تو صاحب نے قلم لے کے اس کے اوپر دستخط کیے اور اپروو کیا. تو وہ ودوان کیمپ کے اور منجیوڑی کے فرمان ہماری روحانی عظمت کے لیے بہت کام کی چیز ہے, ہمارے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے. ان فرمانوں کے اندر امام نے ایک چیز کو انگلی لگا کے جس طرح سے ہم اپنے بدن کی کوئی برائی, دکھ, تکلیف, بیماری ہم فیل کرتے ہیں, یہاں درد ہوتا ہے, مریض کہتے ہاں, تو پھر ڈاکٹر اس کے اوپر سے سمجھتا ہے. امام نے ایسا انگلی رکھ کے ہمارے مرض کی تخصیص کی. اس فرمان میں جو یہ انگلی رکھ کے جو تشخیص کی تو وہ یہ تھی کہ تمہارے اندر ایک قسم کا تیاگ پیدا ہو گیا. تیاگ, تیاگ کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینا. جس طرح سے کہ ایک شادی, ایک راہب دنیا کو ترک کر دیتا ہے, تو کسی چیز کو ترک کر دینا وہ تیاگ ہے. میرے بھائیوں بہنوں, امام نے سلطان محمد شاہ نے جو یہ تیاگ کی بات کی تو اس طریقے سے کی کہ اگر وہ سمجھ آئے تو سچ مچ ہمارے دل میں بہت احساسات پیدا ہوتے ہیں. مولا ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. مدد فرماتے ہیں کہ تم ایک مینا کو پکڑ لو اور ایک سونے کا پنجرا بناؤ اور اس مینا کو اس پنجرے میں رکھو, اچھا اچھا اس کو کھانا کھلاؤ, پانی وغیرہ کا انتظام کرو اندر. وہ مینا اداس ہو جائے, نہ وہ کھانا کھائے گی نہ پانی پیے گی, اس کا بولنا چلنا بند ہو جائے گا, حالانکہ وہ سونے کے پنجرے میں بند ہے. ہر وقت اس کا یہی خیال اور تمنا رہتی ہے کہ تم اس پنجرے کے دروازے کو کھول دو تو میں اڑ کے چلی جاؤں. مگر تم کیا کرتے ہو, اس کے جو پر ہیں تم کاٹ دیتے ہو اور پنجرے سے باہر وہ آ بھی سکتی ہے, جا بھی سکتی ہے. پنجرے میں کچھ وقت گزارنے کے بعد تو آہستہ آہستہ اپنی آزادی کو بھول جاتی ہے, کھانا بھی کھاتی ہے, پانی پیتی ہے, وہیں اس کے انڈے بچے بھی ہوتے ہیں. تم نے اس کے پر بھی کاٹ دیے, اب وہ باہر بھی آ جاوے پنجرے سے تو بھی اڑنے کی نہیں. کتنی اچھی مثال دی ہے مولا نے, تمہاری جو روح ہے وہ اس بدن کے سونے کے پنجرے میں بند ہے. یہ بدن جس کو پیروں نے جنانوں میں کندن کی کایا کہا, سونے کی کایا, اس میں جب روح آئی تو مینا کی طرح پھڑپھڑاتی تھی, اس کو اپنا اصل وطن یاد آتا ہے. اصل چیز تو ایمان کا نور ہے جہاں سے ہم جدا ہوئے. جدائی کا جو احساس ہے وہی چیز انسان میں پیار پیدا کرتی ہے, وہی چیز پیار پیدا کرتی ہے. پیار کے بغیر ویراگ نہیں, ویراگ کے بغیر یوگ نہیں, اور تیاگ یہ نہیں کہ ہم بال بچوں کو ایک رات چھوڑ کے بھاگ جاؤں جیسے کہ گوتم بدھ نے کیا. گوتم بدھ جس کا نام سدھارتھ تھا, وہ راجا کا بیٹا تھا, پرنس تھا, 18 برس کا ہوا تو اس کے باپ نے یہ طے کیا کہ پرنس کو میں ابھی ولی عہد ڈکلیئر کروں. ضروری تھا اس کے لیے کہ اس کو شہر اور اپنی سلطنت میں پھرایا جائے تاکہ سب چیزوں سے واقف ہو گئے. ولی عہد ڈکلیئر ہو گیا تو اب وہ اس حیثیت سے اپنے جتنا بھی راج تھا, ملک تھا, اس کو دیکھنے کے لیے نکلا. وزیر اعظم اس کے ساتھ تھا, شہر میں سے نکل رہا تھا. آگے آگے کچھ سپاہی تھے کہ جو رستہ صاف کرتے تھے, اور یہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا پرائم منسٹر کے ساتھ دوسرے گھوڑے پہ تھا جو باتیں کرتے ہوئے چلا جاتا تھا. گھروں سے لوگ نکل کے سلامیں کرتے تھے. ایک جگہ کوئی شخص گزر گیا تھا تو اس کی میت نکل رہی تھی, جنازہ نکلتا تھا. اس کے جو آگے آگے سپاہی رستہ صاف کرتے تھے, انہوں نے جنازے والوں کو مجبور کیا کہ تم جنازہ رکھ دو. جنازہ رکھ دیا گیا. وزیر اعظم کو انہوں نے خبر کی کہ یہ ایک بدشگونی ہے کہ ولی عہد پہلی دفعہ نکلا ہے تو اس کی سواری کے سامنے اسے جنازہ ملے. جنازہ پیچھے جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, لہذا رکھ دیا گیا ہے اور آپ یہاں سے ولی عہد کو کہو کہ واپس جاوے, کیونکہ جنازے کو دیکھنا بدشگونی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ شہزادہ ہم واپس چلیں. بولتا کیوں؟ کہتا ہے بس ہمیں اب واپس جانا چاہیے. میں واپس نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہا کہ ایک میت ہو گئی اور اس کو دیکھنا بدشگونی ہے. تو یہ کہنے لگا کہ میت کیا ہے؟ 18 سال محض محلوں میں نکالے تھے, باہر کی دنیا کا کچھ پتا نہیں تھا. وزیر اعظم نے کہا کہ ایک آدمی بوڑھا ہو کے گزر گیا ہے. کہتے ہیں بوڑھا کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ باتیں کرتے تھے تو ایک بہت بڑی عمر کی بڑھیا جس کی کمر جھک گئی تھی, ہاتھ میں لکڑی تھی, گردن بھی ہلتی رہتی تھی, اس کے قابو میں نہیں رہتی تھی, جھریاں پڑ گئی تھی, وہ کہیں ہجوم میں سے آگے آئی ہونے والے بادشاہ کو دیکھنے کے لیے. تو یہ باتیں جب کر رہے تھے تو وہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ بوڑھا کس کو کہتے ہیں. تو وزیر اعظم نے کہا کہ دیکھو سرکار, یہ جو بوڑھی کھڑی ہے یہ بوڑھی ہے, کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یہ بوڑھی ہو گئی. بوڑھی ہو گئی؟ یہ پہلے کیا جوان کیسی تھی؟ تو بولے اس طرح کی تھی, اور عورتیں کھڑی تھی. کہ سچ مچ اس نے نظر بھر کے دیکھا تو کچھ جوان عورت مرد تھے, کچھ بوڑھے عورت مرد تھے. وزیر اعظم کو پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ یہ قدرت کی مرضی ہے. آپ کے والد صاحب ہیں, وہ بھی ایک دن ایسے بوڑھے ہو جائیں گے, آپ کی طرح جوان نہیں مگر وہ ایک دن جوان تھے. تو میں بھی بوڑھا ہو جاؤں؟ ہاں, قدرت کا اصول. سوچنے لگا پھر کیا ہوتا ہے؟ بس پھر انسان مر جاتا ہے. موت کیا ہوتی ہے؟ مر جانے کا مطلب کیا؟ کہتا ہے بس پھر انسان جو ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے. پھر بس ہم اس کو جلا دیتے ہیں. جلا دیتے ہیں؟ اس کو شوق لگا. تو وہ جو آگے ہے وہ مردہ ہے, کہنے لگے ہاں مجھے دیکھنا ہے. اس نے بہت منع کیا کہ بادشاہ کو پتا لگے گا تو بادشاہ تو مجھے مار ڈالے گا. کہنے لگا نہیں مجھے دیکھنا ہے. گھوڑے سے نیچے اترا. ابھی ولی عہد تھا, اس کے لیے زبردستی تو اس کے ساتھ ہو نہیں سکتی کہ پکڑ لیا جائے. وزیر اعظم بھی مجبوری سے گیا. میت پڑی تھی. کہنے لگا کیوں اس کو ڈھانکا ہے؟ منہ کھولو. منہ کھولا گیا تو وہ جیتا تھا. اس کو کہتے اٹھو. لوگوں نے کہا کہ ولی ہے وہ نہیں اٹھے گا. اس کو یہ چیز نے اتنا اثر کیا ہے. بولا چلو واپس محلوں میں چلو. محلوں میں واپس آ گیا. ایک روم کے اندر جا کے بیٹھا رہے, سوچتا رہے. اس کو ویراگ لگا. ویراگ لگ گیا کہ اگر یہ اینڈ ہے, اگر یہ حالت ہے انسان کی کہ وہ جوان ہوتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے, ہل نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, تو وہ بوڑھا آدمی آدھا تو مرا ہوتا ہے, پھر وہ مر جاتا ہے. بس یہ چیزیں 50-100 برس میں ہوتی ہیں. تو پھر انسان کا دنیا میں رہنا کس کام کا؟ اس کو ویراگ لگا. بس ایک دن سوچا اس نے کہ مجھے یہ دنیا سے بھاگ جانا چاہیے. روم میں بند رہ گئے, کھاوے نہیں, پیے نہیں, کھانا پینا پڑا رہے, ماں باپ روئیں, اس کے پاس آ کے عاجزی کریں. بات پتا نے سوچا کہ چلو اس کو سونے کے پنجرے میں بند کر دو, एक अच्छी खूबसूरत राजकुमारी ढूंढ के किसी राजा की लड़की शादी कर दी। थोड़े दिनों तक शादी के हंगामे में फंस गया, एक बच्चा भी हुआ। फिर एक दफा उसके महल के अंदर कोई नौकर मर गया। जब नौकर मर गया और ये उसको देखने गया तो वो चीजें वापस उसको याद आई। सोचा तो ये तो बंधन और भी बड़ा हो गया। ये बीवी बच्चे एक रात को महल छोड़ के चला गया, ऐसा गया कि फिर कभी वापस ना आया। गया नगरी के किसी एक जंगल में इमली का दरख्त था, उसके नीचे जाके ये बैठा और इस तरह बैठा कि सूख के कांटा हो गया, सूख के कांटा हो गया। मगर इसको नूर की प्राप्ति हुई, बख्शिश मिली। इनके लफ्जों में इसको निर्वाण कहते हैं। बुद्ध मजहब की किताबों में इस दर्जे को निर्वाण कहते हैं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद सलवातुल्लाह अलैह ने 1934 में एक तालिका बर्मा की जमात को भेजा था कि हम इस्माइली गौतम बुद्ध को खुदा का नबी मानते हैं। इसको निर्वाण को खुदा की वही आई और वो सब कुछ उसको मिला, नूरानी दीदार मिला। तो पहले वैराग हुआ, फिर त्याग हो गया। त्याग से मतलब उसने दुनिया छोड़ दी। इस चीज को सूफियों ने तर्क ताल्लुक से तस्वी दी है। तर्क ताल्लुक, मौला फरमाते हैं उन फरमानों में कि तुम्हें जब तक ये ख्याल नहीं होगा कि तुम अपनी असल से जुदा हुए हो तो तुम्हें वैराग पैदा नहीं होगा, और जब तक वैराग नहीं लगेगा तब तक त्याग नहीं होगा। जब तक तुम्हारा दिल दुनिया की मोहब्बत में फंसा हुआ है तब तक तुम्हारे दिल के अंदर आजादी पैदा नहीं हो सकती। हम इस्माइलियों ने अपने इमामों की हिदायत से ये चीज पाई है कि तर्क ताल्लुक का मतलब ये नहीं कि आप गौतम बुद्ध की तरह दुनिया बीवी बच्चे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि 2500 बरस पहले दुनिया का मुआमला कुछ और किस्म का था। गौतम बुद्ध को 2500 बरस हुए हैं, 2500 साल हुए हैं। उस जमाने के मुआमलात जगह थे, आज की दुनिया के मुआमलात अलग किस्म के हैं। और इमाम का फरमान यह है कि दुनियावी तौर पे अगर तुमने समझ लो कि बदनी स्तर के ताल्लुक कर भी दिया तो चलो अभी घर छोड़ के भाग गए, मगर दिल के अंदर बीवी बच्चे जो याद आते रहे, दिल के अंदर जो अच्छे अच्छे कपड़े याद आते रहे, दिल के अंदर जो अच्छे अच्छे खानों की लज्जत का ख्याल रहा, तो फिर जंगल में जाके बैठ के बदन तुम्हारा जंगल में रहा, दिल तुम्हारा दुनिया में रहा, तो उसका फायदा क्या? ये करके ताल्लुक नहीं कि तुमने तो बदन का ताल्लुक तोड़ा, मन का ताल्लुक तो जाग रहा। अगर इसकी बजाय तुम्हारा जो बदन है वो शहर में दुनिया में रहे और दिल तुम्हारा दुनिया से हट जाए, हज़रत इमाम फरमाया ये बात जरूरी है। बदन को दुनिया से दूर करके दिल को दुनिया में रख के तुम तो और भी डूब जाओगे। तुम यूं करो कि बदन दुनिया में रहे मगर दिल तुम्हारा दुनिया से हट जाए। تو پیر نے جنان میں ایسا فرمایا ہے, ستگر کرے جن کلیجے بان لاگو کے دل میں مولا کا عشق لگا, تیر لگا. تیر سے کیا ہوتا ہے, کیوں تیر کا لفظ کا لہو نکلتا ہے, آدمی تڑپنے لگتا ہے. جس دل کے اندر ایمان کی محبت کا تیر لگتا ہے تو اس کو پیڑا ہوتی ہے, جدائی کا درد محسوس کرتا ہے. میں اپنے ایمان سے اتنا دور ہوں, یہ درد لگتا ہے اس کو. اور پھر لہو نکلتا ہے. لہو نکلنے سے مطلب دنیا کی جو چاہنا اور آرزو ہے وہ باہر نکلتی ہے. پھر وہ انسان تڑپتا ہے جب تک کہ اس کی ملن پٹی نہ کی جائے. وہ تڑپتا ہے یعنی مولا کی جدائی کا احساس اس کو ستاتا ہے. کہ جب مرن پٹی ہوتی ہے یعنی عبادت میں جب اس کو سکھ سکون ملتا ہے تو وہ مرن پٹی ہے, اس سے پھر اس کو تسلی اور اپنی بات پوچھو تو کہے گا ابھی چھوڑ دو, مجھے بہت سخت درد ہو رہا ہے, کیونکہ اس کو اور کوئی دوسری چیز سوجھتی نہیں. تو پھر فرماتے ہیں اس کی درشتی اور پھر جائے, پھر اس کی نظر کسی اور جگہ نہیں جاتی. بھلے اس کا بدن اس دنیا میں گھومتا ہے مگر اس کے جو خیال وہ مولا کے پاؤں میں عرش کے ہوتے ہیں. صرف کی آکاش میں جائے, آکاش سے مطلب ہے اونچائی, خدا کے عرش کی طرف اشارہ ہے. تو جس انسان کے دل میں ویراگ لگتا ہے پھر اس کے اندر تیاگ پیدا ہوتا ہے. دنیا کے فرض پورے کرو, کھانا کھاؤ, کپڑے پہنو, گھومو پھرو, بال بچے بھی ہیں, فیملی ریز کرو, روزی کمائی کرو, لیکن دل ان چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے. دست بکار دل بیار, ہاتھ کام کرتے ہوئے اور دل یار کو یاد کرتا ہو. جب تک انسان کے دل میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی, جب تک انسان کے دل کے اندر ترک تعلق دنیا کے لیے نہیں ہوتے, تب تلک کچھ نہیں, کوئی چیز نہیں. یہ چیز ہمارا مذہب ہمیں عبادت کے لیے سکھاتا ہے. جب انسان صبح کی عبادت کرتا ہے اور اس طرف بیٹھ کے, جیسے کہ امام نے فرمایا کہ تم بیٹھ کے سوچا کرو کہ تم کہاں سے آئے ہو, کون ہو, تو تمہارے دل میں بیداری پیدا ہوگی, تمہارے دل میں جدائی کے خیال پیدا ہوں گے, اور اپنے ان سوالوں کے جواب تم جنانوں کے پاٹھوں میں ڈھونڈو. جنانوں کے پاٹھوں کے اندر جیسا ابھی میں نے ایک پاس بتایا, اس طرح سے وہ چیزیں ملتی رہیں گی, غیراز پیدا کرو. غیراز کہ دنیا کچھ نہیں. امام فرمایا دنیا ایک نٹھاری استری جیسی ہے. نٹھاری استری سے اس لیے تشبیہ دی کہ جو بد عورت ہوتی ہے, دکھ دینے والی عورت, اس جیسا دکھ دنیا میں اور کوئی نہیں. کہ یہ دنیا ایک دکھ دینے والی بیوی ہے کہ پھر نہ جس سے چھوٹ سکتے ہو نہ جس کو رکھ سکتے ہو. مولا فرمایا کہ دنیا ایک جہنم ہے. امام فرمان کرتے کرتے زنجبار کے فرمان میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ میں خود بھی اس دنیا سے بیزار ہوں. وہ لفظ جو مولانا سلطان محمد شاہ کے منہ سے نکلے تھے, میں خود اس دنیا سے بیزار ہوں, یہ پیری جامے کے لفظ تھے. امام ان تمام چیزوں سے بالا ہے ان شاء اللہ, لیکن چونکہ حضرت امام کے پاس پیری جوت بھی ہے اور جب وہ جماعت خانے میں آتا ہے نا تو پیر کے جامے میں زیادہ ہوتا ہے, امام کے جامے میں کبھی کبھی آتا ہے, کبھی کبھی. خاص طور پہ بیت الخیال کی مہمانیوں میں یا پانچ بار سال کی مہمانیوں میں جب حضرت امام آتے ہیں نا, تو اس وقت پہ اگر آپ کی نظر پہچان سکتی ہے تو امام کے چہرے کو دیکھتے رہو تو اس چہرے کے اندر آپ کو فرق نظر آئیں گے. کبھی وہ نرم ہوتا ہے, کبھی تیز میں آ جاتا ہے. تو یہ پیری اور صاحبی جامے بدلتے رہتے ہیں. نورے کی ہے, دونوں نور اس کے ساتھ ہیں, مگر اس کی حالت ہوتی ہے. ماں اگر چند گھنٹوں کے لیے کسی شادی میں چلی جائے اور بچے کو اس کے باپ کے ہاتھ میں سونپ دے دے کہ میں 5-6 گھنٹے جاتی ہوں, میری ایک سہیلی کی شادی ہے, تو پھر باپ اس وقت ماں کے فرائض ادا کرتا ہے, بچہ پیشاب کر دیتا ہے, پاخانہ کر دیتا ہے, تو اس کے صاف کرنے پڑتے ہیں. اس وقت وہ ماں کے فرائض ادا کرتا ہے, باپ بھی ہے لیکن ماں بھی ہے. تو جب باپ مر جاتا ہے تو ماں کو دونوں فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں, ماں کے بھی باپ کے بھی. یہاں یہ سوال موت کا حیات کا نہیں, لیکن پیری جوت جب ایک جگہ امام کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر جب جماعتوں میں مولا آتا ہے تو موسٹلی پیری جوت میں ہوتا ہے, ماں کے جوت میں, نرم جوت میں ہوتا ہے. تو یہ جو فرمان ہے نا اس کا کہ میں خود بھی اس دنیا سے بیزار ہوں, اور سب پوچھو تو دین دارو دنیا ہے بھی کیا ہے. پھر نصیر الدین نے فرمایا ہے کہ کایا ہے گم مجھ سے بھری ہوئی گندی ہے, ایک دن نہ نہاؤ تو بدن میں سے کپڑوں میں سے کتنی بو آتی ہے. ہمارا بدن کتنا گندا ہے, یہ تو صابن مل مل کے روز نہا نہا کے عطر تیل لگا کے ہم اس کو خوشبودار رکھتے ہیں, بنا سنوار کے رکھتے ہیں, مگر نہ خود ہمارا بدن گند سے بھرا ہوا ہے. جس طرح بدن گند سے بھرا ہے, اگر ہمارا دماغ بھی گند سے بھرا ہوگا تو پھر ہماری روح کا حالت کیا ہوگی. تو ہم کو پیروں نے فرمایا بدن کو بھی صاف رکھو تاکہ تم کو سائیکولوجیکلی یہ اثر پڑے, نفسانی طور, نفسیاتی طور پہ یہ اثر پڑے کہ تمہارے خیالات بھی پاک بنیں. پھر انسان کو جب یہ سوچتا ہے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ چند روزہ زندگی کچھ کام کی نہیں، اس زندگی کے اندر یہ بیوی بچے جن کا تعلق محض موت تک ہے، موت ہو گئی تو تعلق ٹوٹ گیا، پھر تو تعلق اس مالک کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. حضرت امام فرمایا کہ تمہاری زندگی کا بہت تھوڑا حصہ اس دنیا میں گزرتا، مگر تمہاری زندگی کا بڑا حصہ تو اس دنیا میں گزرتا ہے. ایسی سمجھ رکھنے والا انسان جو ہے وہ ویراگی ہے، اور پھر اس کے اندر تیاگ پیدا ہوتا ہے. جب سمجھ آتی ہے نا تو خود بخود اس کا دل دنیا کی محبت سے ہٹتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے دنیا سے دل ہٹتا ہے تیسے تیسے عبادت کے خیالات اس کو 24 گھنٹے پکڑ رکھتے ہیں. جہاں بھی وہ جاتا ہے اس کو وہی محبوب کا خیال رہتا ہے، دنیا کا لالچ اسے ستاتا نہیں، نہ وہ رشوت کھاتا ہے نہ کسی کا مال کھاتا ہے، اس کو مالدار بننے کی تمنا نہیں رہتی. وہ دنیا میں رہتا ہے مگر فقیری درویشی حالت میں رہتا ہے. یہ تیاگ ہے، اور تیاگ پیدا کرو. ایک جگہ پیر نے فرمایا ہے کہ سیتا کارن دکھ سیا، سیتا کارن دکھ سیا، سر دیا رائے بھائی، دس سر دیا رائے ساچے سری جن سر دیا بھائی، دس سر دیے راون نے سیتا کے لیے. تو پیر کہتے ہیں تانا مار کے کہ تم اپنے مولا کے لیے ایک سر نہیں دے سکتے. جب انسان کو یہ تیاگ آتا ہے تو پھر اس کو مولا کے بھید ملتے ہیں. پیر کا کلام پڑھتا ہے تو اس کی نظر میں سے وہ چیزیں نکلتی ہیں کہ یہ لفظوں میں چھپے ہوئے بھید ہیں. تو ایسے انسانوں میں بھید چھپے ہیں، اس جامع میں کیا ہوگا. اور یہ بات میں نے نکالی تھی کہ جب 51واں جامع آئے گا تو عجائبی چیزیں ہوں گی، عجائب چیزیں، اور وہ بھید جنانے میں موجود ہیں. مگر جب وہ بھید ملتے ہیں تو اس امس نے کہا نا کہ منیور جانی پردہ کھولیا، مومن سمجھ کے میں نے تمہارے سامنے پردہ کھولا ہے، اس پردے کو سنبھال کے رکھنا. یہ پردہ کھلنا نہیں چاہیے. یہ پردہ جو ہے وہ علم روحانی کا بھید ہے، وہ پردہ ہے. تو اس نے لڑکی نے جو سوال کیا کہ 51واں نمبر کوئی سگنیفیکینس رکھتا ہے، تو میں نے کہا یہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ ساری آواز سنائی ہے آپ کو تاکہ پتہ لگے کہ 51واں نمبر ہمارے لیے سچ مچ بہت امپورٹنٹ ہے. 72 میں کینیڈا امریکہ یورپ کی مسافری کی اور حضرت امام کی ملاقات کے لیے گیا. میں نے مولا کو کہا خداوند ایک چیز سے میں فکر مند ہوں, تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں. میں نے کہا مولا مجھے ایک چیز سے فکر ہوتی ہے, سب ایسا بہت انٹرسٹ لے کے کہتے ہیں کہ کیا فکر ہے مجھے. میں نے کہا مولا کینیڈا میں یورپ امریکہ میں جو جماعتیں بڑھ رہی ہیں تو فکر یہ ہوتی ہے کہ بوڑھا کی حالت, وہاں کا جو ملک لوگوں کے خیال ایسے خراب ہے کہ اچھا اچھا آدمی بھی پھسل جائے, مذہب سے دور ہٹ جائے, ایمان سلامت رکھنا تو بڑا مشکل ہے. اور مولا تیرے کو تو ادھر کا سب پتہ ہے. حضرت امام فرمایا مشنری دس از مائی ریسپانسبلٹی, جماعتوں کا ایمان سلامت رکھنا, جماعتیں اپنے مذہب پہ رہیں. حضرت امام فرمایا دس از امام's ریسپانسبلٹی, تو فکر مت کر, یہ میرا کام ہے. میں نے صدقہ کیا, میں بولا آمین خدا, مجھے راحت ہو گئی. روحوں کا مالک تو وہ ہے, وہ جب دیکھتا ہے کہ میرا کوئی بچہ ابھی پھسل رہا ہے تو فوراً ہاتھ رکھ دے گا. تو تم فکر مت کرو. سوسائٹی میں میں نے جو 2 گھنٹے کا لیکچر کیا ہے تو اگر بن سکے میں نے اپنی زندگی کے بہت سے تجربے بیان کیے. میں نے ان کو کہا کہ اچھا مشنری بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے, تو جو پہلے استاد بننا چاہتا ہے تو اس کو تمام استادی کے گر جاننے چاہیے. 14 سال تک میں اپنے گنان شاست میں پڑھتا رہا, صحیح کرتا رہا, اور دوسرے 10 برس میں نے دوبارہ 6 بارہ 4 دفعہ 5 دفعہ ان چیزوں کو پڑھا, اس کے اوپر سوچا اور ریسرچ کی. گنانوں اور اپنے شاستر کے پیچھے میں نے 24 برس لگائے ہیں. وہ 24 برس کا نچوڑ تم یہ چاہتے ہو کہ بند کمرے میں تمہارے کان میں پھونک دوں تو تم سمجھ جاؤ گے بیٹا, بہت مشکل ہے وہ. اس کے لیے میں نے کہا حضرت امام سے روز دعا مانگو, جیسے کہ میں خود مانگتا رہا ہوں, آج بھی مانگتا ہوں. میں جب اپنی نظر کرتا ہوں تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوا حضرت امام کی رحمت کے, اس کی رحمت ضرور ہے. تو اس طرح سے پڑھو, خوب پڑھو. میں نے ابھی ادھر کہا کہ مجھے کوئی پاٹھ کی سمجھ نہیں آتی تھی, سب سے پوچھتا تھا, تسلی نہیں ہوتی تھی, تو وہ کتاب وہ پاٹھ کھول کے سامنے رکھ کے میں تسلی نکالتا تھا اور سجدہ کرتا تھا, پھر اس کی سمجھ آتی تھی یا کسی اور طریقے سے پتہ لگ جاتا تھا. تو اس طرح جو گنان ہے ان کو پڑھو, گنانوں کی اسٹڈی کرو. بہت گنانوں کے ایسے پاٹھ ہیں کہ ایک پاٹھ کا جو مطلب ہے وہ دوسرے پاٹھ میں سے نکلتا ہے. تو میں ایک خالی بہت سی چیزیں مثالیں نہیں دے سکتا, میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. تمہارا نام کیا؟ صدر الدین. وہ تو نہیں بولتا. آپ کا لڑکا منصور, ماشاءاللہ. ابھی وشو کماری کا مطلب کیا؟ ڈکشنری میننگ ہے دنیا, زمین. وشو کہتے ہیں دھرتی کو, یہ ڈکشنری میننگ ہے. کنواری کیوں کہا؟ کنواری اس کو کہتے ہیں کہ جس کا مالک نہ ہو یا جس کی شادی نہیں کی گئی. تو کیا دنیا دھرتی کی شادی نہیں ہوئی, اس کا کوئی مالک نہیں, تو اس کا مالک ہے. آج تک جب سے دنیا بنی ہے ساری زمین کے اوپر, ساری دھرتی کے اوپر ایک بادشاہ کبھی نہیں ہوا. کوئی ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے تو دوسرا دوسرے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے, کوئی ہندوستان کا تو کوئی افریقہ کا, کوئی یورپ کا. ایسا کبھی نہیں ہوا آج تک کہ ساری دنیا میں ایک ہی راجا ہو گیا. اس لیے وشو کو کماری کہا گیا. مگر ایک زمانہ آئے گا, پیروں نے کہا, کہ جب یہ وشو جو کماری ہے, یعنی ساری دنیا کا ایک بادشاہ راجا کبھی نہیں ہوا, مگر ایک زمانہ آئے گا کہ ساری دنیا کے اوپر اس زمانے کے حاضر امام کی ایک حکومت ہوگی جو ساری دنیا مانے گی. ابھی اس ترجمے کا جو میں نے ابھی یہ سمجھوتی اور مطلب کیا ہے, کسی اور پاس میں اس کو ٹیکا ملتا ہے, سپورٹ ملتی ہے. اے جی دنیا نو اندھارو دور تھسے, انے تھائستے ایک ورن, دنیا نو اندھارو دور تھسے અને થાય તે એક વરણ, એ અથર વેદ મહે એમ ભાખ્યા, સર્વે આવતે અલી નબી ને શરણ. سروے کا جو لفظ ہے نا وہ کی پوائنٹ ہے. سروے یعنی سب, ساری دنیا کے لوگ. ایک ایسا دن آئے گا کہ دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے گا. اندھیرے سے متعلق مطلب یہ ہے کہ آج دنیا کو معلوم نہیں کہ امام کس کو کہتے ہیں, آغا خان حقیقت میں کون ہے, تو دنیا اندھیرے میں ہے. صرف ہم حضر امام کو جانتے ہیں بیداری میں, یا ہم روشنی میں ہیں. تو یہ روشنی ابھی تک دنیا کو نہیں ملی. تو پھر کہتے ہیں دنیا نو اندھارو دور تھسے, دنیا کی یہ اگنورنس امام کے متعلق جو ہے وہ ایک دن دور ہو جائے گی, اور ایسا ہوگا کہ سارا جہان علی نبی کے حضر امام کے شرن میں آئے گا. تو وہ وقت آئے گا جیسے کہ وشو کماری کا میں نے مطلب کیا, تو اس مطلب کی سپورٹ میں یہ پاس ملتا ہے. امام نے فرمایا کہ میرے فرمانوں اور گنانوں کے بہت سے مطلب نکلتے ہیں, وہ مطلب ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں. اب یہ تو ظاہری مطلب ہوا, ہر پاٹھ کے اندر ایک ظاہری مطلب بھی ہوتا ہے ایک باطنی بھی ہوتا ہے. تو وشو کماری کا باطنی مطلب کیا؟ وشو کماری کا باطنی مطلب ایک اور پاٹھ میں سے نکلتا ہے. یہ جو ہمارا بدن ہے اندر اور باہر, ہمارے اندر باہر جو کچھ بھی ہے, ہمارا ظاہر باطن جو کچھ بھی ہے, وہ بھی وشو کماری ہے. ہمارا بدن مٹی سے بنا ہے, تو بدن بھی ہے دھرتی ہے. تو جس طرح وشو کا مطلب دھرتی ہے, تو اس بدن کا مطلب بھی دھرتی ہے اور یہ بدن بھی وشو ہے. تو یہ مطلب میں نے کہاں سے نکالا؟ گنان سے نکالا.
جاگو جاگو بھائیڑا, اے مسکارن ویانی, ہیت پریت تن دئی جنے من دیا, سو وشو نار کنواریاں.
جس نے ہیت محبت سے اپنا تن اور من حضر امام کو دیا وہ وشو نار کنواری ہے. یہ اس کا باطنی مطلب ہے. تو وشو کماری وہ مطلب بھی سچا ہے جو میں نے پہلے کیا ہے, یہ مطلب بھی سچا ہے کہ جو پیر نے بتایا ہے. تو اس طرح گنانوں کے سمجھنے میں میں نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ گنانوں کے سمجھنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک گنان کے پاس کو کوئی دوسرے گنان میں سے خلاصہ اور سپورٹ ملتی ہے تو گنانوں کے بھید سمجھ میں آتے ہیں. ابھی ایک گنان کا پاس اس نے بولا,
آج تھکیت سن پایا, آج تھکیت سن پایا, پیار سن ماتھی شبد پایا, سن ماتھی شبد پایا, جگے سر جوگ کا مرم کوئی نہ جانے, جوگ کا مرم جگے سر جانے.
آپ تھکی آپ سے یعنی سرشتی کی, زمین و زمان کی, یونیورس کی رچنا سے پہلے جب خدا نے کچھ نہیں بنایا تھا اس وقت سے خدا تعالی نے جب شون تھا کچھ نہیں تھا تو اس شون میں سے ایک شبد پیدا کیا. بائبل میں تورات میں قرآن میں مذہب کی جتنی بھی کتابیں ہیں دنیا میں چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو ان تمام مذہبوں میں یہ چیز کامن ہے کہ خلقت پیدا کرنے سے پہلے خدا نے ساؤنڈ پیدا کی. ساؤنڈ سے مطلب شبد, ساؤنڈ سے وائبریشن پیدا ہوئی, وائبریشن سے خدا تعالی نے خلقت پیدا کی. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حکم کیا, کن, کن کا لفظ تھا, یہ شبد تھا, یہ امر تھا, یہ ساؤنڈ تھی جو اللہ نے پیدا کی. ہو جا بھیا کن, وہ ہو گیا. اس امر کے اندر خدا کا ارادہ تھا. تو شبد کیا ہے؟ تمام کریشن کا خالق
شبد ہے اور یہ شبد وہ اسم اعظم ہے جو مولا ہمیں دیتا ہے. تو یہ شبد کریٹ کرتا ہے. بیت الخیال کا جو لفظ ہے یہ جو اسم اعظم ہے اس میں کریشن کی طاقت ہے. کیا کریٹ کرتا ہے؟ ہر چیز. خدا نے جس طرح ایک لفظ سے یعنی اپنے حکم سے فرمایا کن فیا کن, اس لفظ کو اس بول کو جب آپ استعمال کرنے کے لائق بنیں گے یعنی جب آپ کو مولا رحمت کر کے اپنا نور بخشے گا تو نور صرف روشنی ہی نہیں, نور کا مطلب روشنی بھی ہے لیکن نور کا مطلب اتھارٹی بھی ہے, نور کا مطلب قوت ہے, پاور, انرجی. نور کے اندر عقل ہے, نور میں انرجی ہے, نور میں ہیٹ ہے, نور کے اندر لائٹ ہے, نور کے اندر سب کچھ ہے. جب مولا ہمیں رحمت کر کے اس میں آگن کو نور میں بدل دیتا ہے یعنی یہ نور ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا مگر جب مولا رحم کرے گا تو یہ بول آپ کے سامنے نورانی سانچے میں ڈھل جائے گا. میں وہ چیز سمجھا نہیں سکتا کیونکہ انسان کے لفظ اس چیز کے لائق نہیں ہے مگر جب آپ کو مولا بخشش دے گا تو یہ جو بول ہے اس میں کریٹ کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. آپ اپنی نئی دنیا بنا رہے ہیں, آپ کو وہ چیز کی قوت ملے گی کہ آپ جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. پھر آپ کہو گے کن تو ہو جائے گا. آپ ارادہ کرو گے وہ چیز ظاہر ہو جائے گی. جب انسان اس قوت پہ پہنچتا ہے تو وہ اس عظیم سب سے بڑے خالق کی طرح چھوٹا خالق بنتا ہے اور وہ طاقت اور اتھارٹی اپنی رحمت کر کے مولا دیتا ہے. جیسا شاہ پیر کی یہ طاقت ہے کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے, کسی کو طاقت نہیں مگر رحم کر کے مکھی کمریا کو وہ طاقت دیتا ہے کہ تم جماعت کو میری طرف سے دعا دو اور میری طرف سے جماعت کو گناہ معاف کرنے کے موقع دو. تو مکھی کے پاس شاہ پیر کی وہ اتھارٹی ہے کہ جس کے سامنے ہم جا کے اپنے گناہ کی معافی چاہتے ہیں اور ثواب لیتے ہیں. اگر مکھی نے کہا معاف تو وہ معافی پیر اور امام کی معافی ہے, اگر مکھی نے کہا خانہ آباد تو وہ خانہ آباد جو مکھی کے منہ سے نکلا وہ شاہ پیر کے منہ سے نکلا. ایسا ہے مکھی شاہ پیر نہیں مگر شاہ پیر کی اتھارٹی ہے. ایسا ہی جب امام رحمت کر کے کچھ بخشش دے گا تو آدمی خدا نہیں بن جاتا مگر امام کی طرف سے اس کے اندر خلق کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. تو آد تھکی سن نپایا, ہم جب عبادت پہ بیٹھتے ہیں تو شن ہوتا ہے, اندھیرا ہوتا ہے, उसमें कुछ नहीं होता। उसके अंदर इमाम ने अपना इस्मे आजम डाला तो इस आंखें बंद करके बाथरूम के उस अंधेरे के अंदर जब इमाम ने शब्द निकाला तो उस शब्द में से फिर सारी सृष्टि की रचना हुई, सब कुछ। वो इमाम हमारे अंदर जाहिर होता है और उस वक्त जो हमारी दुनिया की फीलिंग्स एहसास जो होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। आदत थकी का ये गुणान जो है इसके अंदर एक और पार्ट है कि जो मैंने कहा उसके फेवर में और सपोर्ट में इसके गिनान में एक और पार्ट है। उसके सपोर्ट में एक और पार्ट है। नाथों दा नाथ अमें नाथों दा नाथ अमें पीर इमाम शाह नाथों दा नाथ अमें पीर इमाम शाह पने अलख पुरुष घर ना चेला जुगे सर अलख पुरुष घर ना चेला जुगे सर जोग का मरा। हिंदुस्तान में साधु योगी सन्यासी जितने हैं उन सब में सबसे ऊंचे दर्जे के जो योगी मुनि हैं वो नाथ हैं। नाथ लोगों का एक अलग फिरका है, सबसे बड़ा फिरका है सूफी मजहब के अंदर हिंदुओं में। तो सैयद इमाम शाह फिर रहम कबीर दीन के फर्जंद हैं, कहते हैं कि मैं नाथों का नाथ हूं। जो सबसे बड़े नाथ हैं कहते हैं कि मैं उनका भी नाथ हूं, लेकिन अलख पुरुष यानी हाजिर इमाम का नूर, इमामत का नूर, मैं उसके घर का गुलाम हूं। इस पाठ के अंदर बहुत से लोग नाथ अनाथ अमें ऐसा नहीं है, नाथ अनाथ अमें नहीं है, नाथों दा नाथ है कि मैं नाथों का नाथ हूं। यानी मैं खुद आलम रूहानी के अंदर मैं तुम सबसे ऊंचा हूं, मगर मौला सिर्फ घर का गुलाम हूं। तो इमाम की तरफ से जब इबादत में हमें रहमत होती है और उस रहमत में से इंसान को जो कुव्वत मिलती, ताकत मिलती है, तो इंसान उस वक्त फिर खुद खालिक बन सकता है, वो बहुत सी चीजें खुद पैदा करता है। और इबादत में आदमी को यूं भी अगर इस दर्जे की नहीं तो और छोटी मोटी बख्शीश में बहुत मिलती है, बहुत। एक आदमी ने मुझे सवाल किया कि मिशनरी साहब, इबादत करने से रूहानी फायदे होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन कोई दुनियावी फायदे भी होते हैं, और अगर होते हैं तो दुनियावी फायदे क्या हैं? मैंने कहा दुनियावी फायदे बहुत होते हैं, اور سچ پوچھو تو سب سے پہلے دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، روحانی فائدے بعد میں ہوتے ہیں۔ آدمی جب کیا ہوا اس کو، آپ لوگ میرے گلے کو آرام دیتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہو؟ جب ہوتی ہے تو میں ابھی دنیاوی فائدوں کا ذکر کرتا ہوں، جو روز صبح 4 بجے اٹھتا ہے اور عبادت کے جو اصول یا عادتیں ہیں، جیسے میں نے ایک دفعہ آواز میں کہا کہ عبادت کرنے کے پہلے آدمی کو کم از کم 4-5 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے، اگر عبادت سے پہلے 4-5 گھنٹے کا آرام نہیں ملے گا تو آدمی جس نے عبادت شروع کی ہے وہ آدمی عبادت نہیں کر سکے گا۔ لیکن عبادت کچھ برسوں کر لینے کے بعد، امام کی کچھ بخشش پا لینے کے بعد، پھر انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ بھی کبھی سو گیا تو بھی کافی، گھنٹہ 2 گھنٹے نیند مل گئی تو بھی کافی۔ پھر اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ اس کو 4-5 گھنٹے کی نیند ہونی ہی چاہیے، لیکن بگنر کے لیے 4-5 گھنٹے کی نیند جو نہیں ہوگی تو وہ عبادت نہیں کر سکے گا۔ تو عبادت کرے گا آہستہ آہستہ، اس آدمی کی نیند جو 4-5 گھنٹے کی نیند ہے اتنی کوالٹی میں اچھی ہو جائے گی کہ 4-5 گھنٹے کی نیند کا اس کو جو ایفیکٹ ہے وہ 6-7 گھنٹے کی نیند جتنا ملے گا۔ 6-7 گھنٹے سونے سے جتنا فائدہ ہوگا تو وہ 3-4 گھنٹے سونے سے ہوگا۔ تو پہلا دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ نیندر کی کوالٹی بڑھ جائے گی۔ دوسری بات یہ بنے گی کہ وہ لوگ کے جو پلنگ پہ جاتے ہیں تو آدھا پونا گھنٹہ تک ایک گھنٹے تک انہیں نیند آتی ہی نہیں، مختلف خیالوں میں پڑے رہتے ہیں۔ عبادت کرنے سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ پلنگ میں پڑیں گے 1-2 منٹ کے اندر ان کو نیند آ جائے گی۔ نیند کی پرابلم ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی، یہاں تک کہ نیند کے اوپر آپ کا کنٹرول آ جائے گا، اب جب چاہو سو جاؤ جب چاہو اٹھ بیٹھو۔ آپ اپنے من میں طے کر کے الارم رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ رات کو 2 بجے سو کے کہو مجھے 3:30 بجے اٹھنا ہے تو آپ 3:30 بجے اٹھ بیٹھو۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ عبادت کرنے والے آدمی سے جو نرو ہیں اعصاب وہ اتنے نرم ہو جائیں گے، الاسٹک والے ہو جائیں گے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ نرو اس سے ریلیکس ہو جائیں گے، آدمی کو سکون مل جائے گا۔ اگر وہ آدمی چڑیا سوبھاؤ کا ہے، چڑچڑا ہے، تو چڑچڑا پن دور ہو جائے گا۔ اگر وہ غصے والا ہے تو اس کا غصہ نکل جائے گا، وہ نرم ہو جائے گا۔ یہ اس کا تیسرا فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جو ہارٹ کی بیٹنگ ہے وہ نارمل ہو جائے گی، کیونکہ عبادت میں ہارٹ کی بیٹنگ اتنی سلو ہو جاتی ہے کہ تقریباً 50-55 کی سپیڈ پر ہارٹ بیٹ کرے گا، एक अच्छे तंदुरुस्त आदमी की बीटिंग 78 दफा हार्ट बीट एक मिनट में होता है, जिसको हम नब्ज कहते हैं। ये आम तंदुरुस्ती की निशानी है। लेकिन जब माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है और आप आराम की हालत में हो, रात के वक्त आप सो जाते हो, तंदुरुस्त आदमी की ये जो बीटिंग होती है, हार्ट की स्पीड, पल्स रेट जिसको हम कहते हैं, वो 78 से ड्रॉप होके 70-72 पे आ जाता है। मगर इबादत करने वाले आदमी की खसूसन इबादत के दरमियान 50-52-54 तक पल्स चलती है, यानी हार्ट इतना स्लो बीट करता है। इससे फायदा ये होता है कि हार्ट खुद को रिपेयर कर लेता है, हार्ट को कंप्लीट रेस्ट मिल जाती है और हार्ट की बीमारियां मिट जाती हैं।